من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً. صلوات. سلسلے کی آٹھویں تقریر بعنوان کیا کتاب کافی ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آپ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بالآخر یہاں حاضری دینے پر مجبور ہو گئے اور یہ طے کیا ہے کہ اب سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا ہی سا وقت ہے کہ جس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر ساعت ہر دقیقہ اور ہر لمحہ اس عبادت میں اس طرح سے گزرے کہ تسلسل قائم رہے. اور عبادت کا کمال ہی اس کا تسلسل ہے. ہم آپ کی تمام تر توجہات اور ظاہر ہے کہ یہ اور بھی دونی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ مہمان شاعر کی ہمارے محترم نذیر باقری صاحب کی جس طرح سے پذیرائی فرماتے ہیں وہ میرے لیے باعث تمانیت اور ایک ایسی صورت ہے بولنے والے کے لیے جس میں باعث ہمت بھی ہو جاتی ہے. اور ہم نے ظاہر ہے کہ ان مجالس سے یہی سیکھا ہے کہ ذکر تذکرہ یہ صرف حق نہیں ہے بولنے والے کا بلکہ جس طرح سے ہمارے ذاکر اول مہدی رضوی سوسخانی فرما رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ذاکر دوم جناب نذیر باقری جس طرح سے اپنے کلام کو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں تو یہ اثاثہ ہے ہمارا, یہ ہمارا سرمایہ ہے اور اسی کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خدا کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیقات ہمیں عنایت کی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ان جذبات ہائے عقیدت کے ساتھ یہاں پر حاضری دیتے ہیں. قطعاً یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے سننے کے لیے آپ آئیں, میرا مطالبہ یہ ہے کہ فرش عزا کو جب سجائیں تو آغاز افتتاح اور ابتدا سے سجائیں تاکہ ہم سب اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں. یہ کسی روایت کا حصہ نہیں ہے, یہ کسی رسم کا نتیجہ نہیں ہے, یہ کوئی راہ نکالی نہیں گئی ہے بلکہ یہی ہماری وجہ خلقت ہے, یہی ہمارے لیے باعث خلقت ہے. جس کی تخلیق میں جس کی قلقت میں یہ انگریڈینٹس ہوں تو ظاہر ہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ مقناطیس کے نزدیک آئرن اور کو رکھ کر یہ چاہیں کہ وہ مقناطیس سے نہ چپک جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا جس سے قلبی لگاؤ ہے, جو تعلق قاطر ہے, وہ تو اپنی جگہ قائم ہے, اس کو قائم ہی رہنا چاہیے. مگر کبھی کبھی حوادث زمانہ کے نتیجے میں اگر کہیں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس میں کمی سی واقع ہو رہی ہے تو لا حول کا ورد کریں, ایک مرتبہ پھر آگے بڑھیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے اور ہم کسی ظاہری طاقت سے متاثر نہیں ہوتے. آج تو حضرت ابوالفضل کا دن ہے, آج تو اس شجاع کا دن ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, جس کا جتنا تذکرہ کیا جائے کم ہے, جس کے متعلق جتنا سوچا جائے کم ہے. عقل حیران ہے, ذہن پریشان ہے, دماغ ایسی صورت سے دوچار ہے, ایک عجیب قلفشار ہے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا, یہ کیفیت واقع ہوئی تو کیسے واقع ہوئی. اچھا اس کو شجاعت کہتے ہیں, اچھا اس کو وفا کہتے ہیں, اچھا اس کو پاسداری کہتے ہیں, اچھا اس کو سقائی کہتے ہیں. ہاں یہ ہے طریقہ مدد کا, امداد کا, نصرت کا, حمایت کا. یہ ہے کیفیت کہ جس کے نتیجے میں انسان ناصر امام ہو جاتا ہے. یہ ہے کیفیت جس کے نتیجے میں انسان مددگار امام بن جاتا ہے. اچھا اس معیار کو عباس نے قائم کیا, معصوم نہیں ہے مگر مراتب میں کم بھی تو نہیں ہے. جس مرتبے پہ آپ ہیں خدا گواہ ہے کہ کوئی اور فائز ہو بھی نہیں سکتا. مزاج عصمت سے اتنا نزدیک ہے کہ جو چشم و ابرو کے اشارے کو سمجھ جائے اس کا نام ہے عباس, جو آنکھ کی پتلی کے اشارے کو سمجھ لے اس کا نام ہے عباس. مجھے نہیں معلوم کتنی گفتگو کی ہے روز عاشور حسین ابن علی نے عباس سے, مگر عجیب بات ہے کہنے والوں نے کہا بھائی فقط بھائی کو دیکھتا تھا, آقا فقط غلام کو دیکھتا تھا, اور گویا پورے ایک رن کا مزاج کو جاننے والا, پوری جدال کی طبیعت سے واقف ہونے والا, وہ چشم و ابرو کی جنبش سے واقف تھا. ہم اس حیثیت میں ہیں آج کہ جہاں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, خدا نے ہمیں زندگی میں یہ یوں سمجھے ایک وقت دیا ہے کہ ہم تذکرہ کر سکیں اور اس سعادت کو یہاں پر سمیٹ سکیں. ظاہر ہے کہ دل تو یہ چاہتا ہے کل تقریر کی تقریر ہی نہیں کی نظر ہو, ظاہر ہے, مگر مجبوری سی مجبوری وہاں ہو جاتی ہے جہاں ایک انسان عنوان پر قائم رہتا ہے. مگر میں نے اپنے عنوان کو قائم کرتے ہوئے جب کبھی اپنے آپ کو مصائب سے نزدیک کیا ہے تو میں نے مصائب کے لیے کبھی کوئی تمہید نہیں باندھی, میں داخل ہوا ہوں مصائب میں اپنے موضوع کے ذریعے. یہ اعزاز نہیں ہے بلکہ میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. جس کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوتا ہوں, دیکھیے ملاحظہ کیجئے کہ آپ کے پاس اب تو تقاریر کو محفوظ کیا جا رہا ہے, میرے سننے والے, ہمارے محترم شاعر کے سننے والے یہاں سے لے کر ہندوستان تک پھیلے ہوئے ہیں اور باقاعدگی سے سن رہے ہیں, اپنے اپنے وقت پر سن رہے ہیں, کوئی براہ راست سن رہا ہے, کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے سن رہا ہے, کوئی اپنی فائلز میں محفوظ رکھ کے اپنے یوں سمجھیے کہ مخصوص اوقات میں سننے کی کوشش کر رہا ہے, سب اپنے اپنے طور پر اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اس بزم میں حاضر پاتے ہوئے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقاریر کو اگر آپ نہیں سنیں گے تو آج کی تقریر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ عنوان چونکہ تسلسل چاہتا ہے, اس میں تسلسل کو باقی رکھا گیا ہے اور اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آئندہ کی تقاریر کو بھی ظاہر ہے کہ میں انتہا پر لے جانا چاہتا ہوں. یہ تو بات ہو گئی ابتدا میں, آغاز میں, مقدمے میں. دیکھیے کل کے تعلق سے میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ جہاں پر سجدہ کور بن رہا ہو, جہاں پر کتاب کور بن رہی ہو, جہاں پر حکم الہی کو کور بنایا جا رہا ہو, تو وہاں مقصد انسان کا, خطا کار انسان اور گناہ گار انسان اور اسیاں پر مائل انسان فقط یہی چاہتا تھا کہ اطاعت نہ ہو. ہر ایک منزل پر وہ سجدہ جس کا تذکرہ ہوا سجدہ اولین، یا وہ حکم جس کا تذکرہ ہوا حکم آخرین، دونوں ہی صورتوں میں، بلکہ ایک اضافہ، گو کہ شہرستانی نے اضافہ نہیں کیا مگر ہمارے علماء وقت نے کہا ممکن ہی نہیں تھا خوارج تک معاملے کو پہنچنا جب تک کہ درمیانی راستے سے یہ آواز نہ بلند ہوئی ہو کہ کتاب کافی ہے، یہ ہمتیں دلوائی گئیں، یہ ہمتیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے آمادہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ باغی قوتوں کو تیار کیا گیا کہ وہ اس طرح سے علم بغاوت بلند کر دیں، یہ تاریخی حقیقت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھا کہ جب اطاعت الہی سے انکار کیا جائے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے قول سے جب تک انسان نہ پھر جائے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ گیا کہ اس نے فقط ایک ہی بات کی تھی، لا اسجد الا لکا، میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا سوا تیرے، یہ اس کا مقدمہ تھا۔ خوارج نے نہروان میں آ کے کہا لا حکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں ہے سوا اللہ کے۔ ظاہر ہے درمیانی کڑی کو آپ نہیں بھول سکتے کہ جب یہ کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں حکم تھا، نتیجے میں حکم عدولی ہوئی، حکم آیا نتیجے میں حکم عدولی ہوئی، حکم دیا گیا نتیجے میں حکم عدولی ہوئی، کسی نہ کسی نتیجے کا نام حسبنا ہے، کسی نہ کسی نتیجے کا نام حسبنا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ یہ اطاعت کا نام نہیں ہے تو معصیت کا تو نام ہے، معصیت کا تو نام ہے۔ اگر اطاعت کہتے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ قرطاس و قلم کو حاضر کر دیا جائے، میں لکھ دیتا ہوں، اکتب لکم، تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، کتاباً، ایک تحریر کو، لن تزلوا بعدہ ابدا، تاکہ تم اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ رہو۔ تو اس کا نتیجہ ایک کیفیت میں یا تو اطاعت کی صورت میں ہوتا یا معصیت کی صورت میں ہوتا، درمیانی اس میں کوئی راہ نہیں تھی۔ تو وہ بیچارہ انسان اس نے اپنے آپ کو ایک منزل پہ لا کے کھڑا کر کے کہا کہ نہیں، ہم تو فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ میں پھر اپنی تقاریر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ ذرا سا ملاحظہ فرمائیں، اور دقت نظر کے ساتھ، اور پڑھنے لکھنے والے احباب ہیں، ایسا نہیں ہے کتابیں دستیاب نہیں ہیں، ہر کتاب اب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور بہت ہی اطمینان سے یوں سمجھیے کہ مطالعہ کرنے والے، میں چاہتا ہوں کہ مطالعہ بھی کریں اور دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں کہ جنہوں نے پہلے کتاب کا تذکرہ کیا، بعد میں جمع کتاب کا تذکرہ کیا، انہوں نے کتاب کا تذکرہ پہلے کر دیا، بعد میں جمع کتاب کا تذکرہ کیا، اور جمع کتاب میں بھی وہ کیفیت ہے جس کا تذکرہ اگر میں کروں اور عام فہم زبان میں اپنے سننے والوں سے کروں، تو ذرا سا تاریخ ملاحظہ فرمائیے، پوری قرآن کمیٹی بنائی گئی، قرآن کے تعلق سے جمع کرنے والی ایک کمیٹی کو تشکیل دیا گیا۔ آپ اس کمیٹی کے ممبران کو جاننا چاہتے ہیں کیا؟ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی ایک تعارف آپ کا ہو جائے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ بھی یادگار بن جائیں، یہ مجلس بھی یادگار بن جائے۔ ذرا سا دیکھیں تو صحیح ہے کون ہے، عجیب کمیٹی تھی اور عجیب کمیٹی کی تشکیل تھی۔ آغاز تو 11 ہجری میں ہو چکا تھا جب کہنے والوں نے کہا کہ ایک 22 برس کے نوجوان کو پکڑ کے یہ کہا کہ اس کمیٹی کی سربراہی تم کرو گے، عبداللہ ابن مسعود نہیں کریں گے، علی ابن ابی طالب نہیں کریں گے، عبداللہ ابن عباس نہیں کریں گے، عمار یاسر نہیں کریں گے، ابو ذر غفاری نہیں کریں گے، مقداد کندی نہیں کریں گے، کرو گے تو تم کرو گے، زید ابن ثابت انصاری، یہ انصاری ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے تعلق سے یاد رکھیے جتنے بڑے بڑے مؤلفین ہیں، جتنے بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ مصنفین ہیں، خاص طور پہ تاریخ اسلام کے تعلق سے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی ہجری میں ان کی عمر بمشکل تمام 11 برس کی تھی، یعنی جس وقت نزول وحی کا آغاز تھا اس وقت یہ ماں کی گود میں تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ میں نہ کمی کر سکتا ہوں نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں مزاج امت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کا مزاج کیا ہے۔ کمیٹیز جب بنتی ہیں تو میرٹ کو آج تھوڑی فراموش کیا جاتا، وہاں سے فراموش کیا جا رہا، میرٹ نہیں چاہیے، اور میرٹ نہیں چاہیے تو کوٹا چاہیے۔ کوٹا کس کا چاہیے؟ خلیفہ وقت کا کوٹا چاہیے۔ جو کوٹا اس وقت تھا وہی کوٹا آج بھی ہے، اس پر اپوائنٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، اس پر نامزدگیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے متعلق گفتگو کرنا بیجا ہے، اس وقت ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ بچہ جو 1 سنہ ہجری میں 11 برس کا تھا، ماشاءاللہ 22 سال کا ہوا۔ علماء نے کہا یہ وہ عمر تھی کہ اب بھی یہ مدینے کی گلیوں میں نظر آئے ہیں، ان کا تعلق نہ قرآن سے رہا، نہ کسی سورت جمع قرآن سے رہا، نہ ان کی دلچسپی میں قرآن رہا، نہ ان کی پرائیورٹیز میں قرآن رہا، مگر اچانک ایک دن آیا، سورج طلوع ہوا اور ان سے کہا گیا کہ تم اس کمیٹی کو ہیڈ کرو گے، تو یہ 11 ہجری میں 22 برس کے بچے کے لیے کہہ دیا گیا کہ تمہیں ابھی سے کوشش کرنا، اور اس کو ایک عدد طریقہ کار بھی سمجھایا گیا، وہ بھی وضع کیا گیا۔ یہ لفظ حدیث کے تعلق سے تو استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن کو جمع کرنے کے تعلق سے بھی اس لفظ کو سن لیجئے، ایک طریقہ کار کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، اور یہ کہا گیا تمہارا کام یہ ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے جانے والے سے پوچھو کوئی آیت ہے تمہارے پاس قرآن کی تو دے دو، ہاں اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک آیت کے ساتھ 2 گواہ چاہیے، ایک آیت 2 گواہ۔ 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، اب اگر گھوم پھر کے گواہ وہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ گواہوں کی تعداد کل 13,000, 13,500, 14,000، حساب کا سوال نہیں ہے، کوئی الجبرا نہیں پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اپنی فکر کو آمادہ کیجئے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو جب ملامت کرتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں ملامت کرنے، اور کہیں کہیں سے کبھی کوئی لعنت کی صدا آ جاتی ہے، تو میں نہیں گھبراتا، اس لیے کہ پھر استحقاق بن جاتا ہے، میں روکتا نہیں، مجھے نہیں معلوم کیا تاثر ہے میرے تعلق سے کہ نہ درود ہے، نہ سلام ہے، نہ نعرہ ہے، نہ کسی کیفیت کی کوئی بات ہے، بس سمجھیے کہ ایک اجلاس کی سی صورت ہے جو جاری ہے، ایسی بات نہیں ہے، اپنے اپنے مقام پر۔ ظاہر ہے کہ دل میں خیال محبوب کا آیا تو سلام اللہ، اور اگر ظاہر ہے کہ وہ کہ جو رقیب روح سیاہ ہو تو پھر اس کے لیے تو میں کیا آپ کو میری اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے، یا جو طبیعت آپ کی جس انداز سے آمادہ ہو آپ وہ فیصلہ کریں گے۔ میری گزارش سنیے، 2 گواہ 1 آیت کے فارمولے پر قرآن جمع ہوا۔ اب یہ فارمولا اگر ہم اس بستی ہوئی دنیا کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد یہ کہیں احترام کرو، اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ وحی، اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ قلب محمد، اس کے بعد یہ کہیں کہ ہاں علم غیب، اس کے بعد یہ کہیں کہ ہاں قیامت تک رہنے والا، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھانے والوں کا قصور ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتاب کو تو اس طرح جمع کیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا جمع قرآن کا نسخہ ہے جس کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس طرح سے قرآن کو جمع کیا گیا۔ تو یہ 11 ہجری سے کام شروع ہو گیا، ایک آدمی جس کو اپوائنٹ کیا اس کی سربراہی میں، ظاہر ہے کہ قرآن کے تعلق سے، وہ قرآن جس کو کہہ چکے تھے کہ کتاب کافی ہے، بعد میں خیال اور اس کے نتیجے میں یہ آیتوں کی جمع آوری، اور پھر اس طرح سے قرآن۔ اس کے دوسرے ممبران کو سن لیجئے، پہلا ہی نام عبداللہ ابن زبیر۔ آپ کو معلوم ہے سن پیدائش 2 ہجری، سن پیدائش عبداللہ ابن زبیر کا ہے 2 ہجری، کہ جب کمیٹی کا سربراہ آیتوں کی بھیک مانگ رہا تھا, جب کمیٹی کا سربراہ آیتوں کی بھیک مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگ رہا تھا تو ان کی عمر بمشکل 9 برس تھی, اور 25 ہجری میں جب باقاعدگی سے یہ کمیٹی فارم ہوئی تو ان کی عمر بتائی گئی 23 برس. ان کے متعلق حضرت علی نے عجیب و غریب بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کے والد زبیر ہمیں بہت چاہتے تھے, ہمیں بہت پسند کرتے تھے, مگر جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا چلا تو ویسے ویسے ان کے باپ ہم سے دور ہوتے چلے. اب یہ فضائل ہیں, اب یہ فضائل ہیں, ان کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں اور ان کی زبان سے بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے فضائل کو چھپایا گیا. تو اگر ان کے فضائل کو چھپاؤ گے تو ان کے فضائل کو تو سننا پڑے گا. تو انہوں نے کہا یہ عجیب و غریب بات ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ ایک عجیب سلسلہ ہے یہ کہ جہاں اولاد کے انفلوئنس میں اتنا آ جائے ماں باپ اور خاص طور پہ باپ. زبیر نہیں بڑے ہو رہے تھے, عبداللہ بڑے ہو رہے تھے. کہیں آپ کہیں پریشان ہو جائیں گے کہ میں کس کو بڑا کر رہا ہوں. عبداللہ بڑے ہو رہے تھے جو زبیر کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے آدمی تھے, ہم سے انتہائی محبت کرتے تھے, مگر بچہ بڑا ہوا تو کیا غضب ہوا کہ باپ ہی ہم سے دور ہو گیا. تو یہ فضیلتیں ہیں, یہ فضیلتیں ہیں. ان کو نہ قرآن سے کبھی دلچسپی رہی اور نہ بیان سے. تو جمع قرآن تو بہت بات کی بات ہے, لیکن جس کو جس شے سے دلچسپی ہو اس کے حوالے وہ کام کیا جاتا ہے. مگر چونکہ کانٹریکچوئل بیسس پہ جہاں پر ویکنسیز نکلتی ہیں اور جہاں پہ ڈیپیوٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو منسٹری آف پاور کا آدمی منسٹری آف ایگریکلچر میں نظر آئے گا. یہ ظاہر ہے کہ دنیا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ باقیات ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ آج اگر ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے تو آپ اس کو, یہ صورت کو اصل نہ جانیے. یہ کسی کا ریفلیکشن ہے, یہ کسی کا عکس ہے جو مسلسل زمانے پر پڑ رہا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے, اور پھر ظاہر ہے کہ جنگ جمل کا مطالعہ کرنے والے تو ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ان کے احسانات کیا ہیں اسلام پر, ان کے احسانات کیا. ایک نام پر لے کے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے, کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. یہ تاریخ ہے اور اس کے نتیجے میں میرا عقیدہ ہے, یہ تاریخ ہے اور اس کے نتیجے میرا عقیدہ ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں مزاج کے خلاف تقریر نہیں کر رہا ہوں. یا یہ بھی نہیں سمجھیں کہ مجھے کوئی کسی انسٹنٹ شہرت کی ضرورت ہے کہ میں نام لے کر آپ میں کچھ اپنی جگہ. دیکھیے میں صرف بتا دوں آپ کو, یہ بھی سن لیں, مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, میں صرف 1 سال کے لیے یہاں پہ ہوں. یعنی اس کے نتیجے میں ہمارے کوئی کانٹریکچل ایکسٹینشن کی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ صرف 1 سال کے لیے. آج یہ مجھے آپ اس سال کے لیے دیکھ رہے ہیں, نہیں معلوم اگلا سال کہاں کیسے کب آتا ہے. انسان بشرتے زندگی, بشرتے توفیقات الہی. مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے تاریخ موجود ہے. اس کے بعد ایک نام اور سن لیجئے, ان کا نام ہے سعد ابن عاص. یہ تیسرے ممبر ہے کمیٹی کے, اور ان کے متعلق ظاہر ہے ان کی سنِ ولادت سن لیجئے. ان کی سنِ ولادت 1 ہجری ہے. تو اب میں آپ کو جو یہ سنِ ولادت بتا رہا ہوں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نزول وحی 1 ہجری سے نہیں ہے, 14 برس پہلے سے قرآن نازل ہو رہا ہے. اور اجماع امت یہ ہے, یہ لفظ اور اچھا لگتا ہے ایسے موقعوں پر استعمال کرتے ہوئے, اجماع امت یہ ہے کہ 2/3 قرآن ان کے پیدا ہونے سے پہلے نازل ہو چکا تھا. 2/3 ان کے بڑے مسلمان کب ہوئے تھے آپ کو یاد ہے نا میری ایک تقریر, جب 1/3 نازل ہو چکا تھا. قرآن کو جمع کرنے والے کب پیدا ہو رہے تھے؟ جب 2/3 نازل ہو چکا تھا. یہ حساب کو یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ پرسش ہے, یہ پوچھا جائے گا, نفرتوں کا سبب جانا جائے گا. پوچھنے والا حق رکھتا ہے کہ پوچھے کہ کیوں نفرت کرتے تھے, کیوں لعنت بھیجتے تھے. تو معلوم یہ ہوا, 1/3 1/3 قرآن نازل ہوا تو دائرہ اسلام میں, 2/3 نازل ہو چکا تو وجہ قلقت اور تخلیق کی کیفیت کہ جس کے نتیجے پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد کمیشن کیا گیا ان کو کہ بھئی آپ یہ کام لیں, تو پھر ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ بمشکل تمام 9 برس اور 25 ہجری میں جاتے جاتے وہی 23 برس یا 24 برس بمشکل تمام. اس کے بعد ایک نام اور سن لیجئے, عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام المغیرہ مخزومی. یہ پورا نام اس لیے بتانا ضروری تھا قبیلے تک کہ سب سے زیادہ علی دشمنی میں گرفتار قبیلہ مخزوم, بنی مخزوم. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ طریقہ ہے نا کہ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو باپ دادا پڑ دادا اسی طرح, یعنی اگر ماں کی طرف سے آپ جائیں تو پوچھیں نانا پڑ نانا, یہ ہمارے پاس طریقہ ہے. شاید یہی ہمیں سکھایا گیا ہو اسی لیے کہ دیکھو انسان بہت بودا واقعہ ہوا ہے, تو لہذا چاہتے یہ ہیں کہ تم اپنے حسب نصب پر نظر ڈالو اور اس کے نتیجے میں افتخار کرو, حسب نصب کے نتیجے میں پھر افتخار کرو کہ ہاں. اب یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق پھر سن لیجئے کہ یہ بھی بعد ہجرت پیدا ہونے والے ہیں. تو کچھ باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, یعنی یہ 4 افراد کل ہیں کمیٹی کے ممبران, 25 ہجری میں جا کر اس کی یوں سمجھیے کہ ایک فارمل نقاب کشائی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کمیٹی کو پوری طرح سے فعال ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہی تو فعال ہو سکتی تھی کہ جب بچہ جھولے سے نکل جائے, گلیوں میں کھیلنا ترک کر دے, اور اس کے بعد اس کو آمادہ کیا جائے کہ اب قرآن کو جمع کرنا تمہارا کام. تو کیا یعنی حکمت عملی ہے جس کا سہارا مسلمانوں نے لیا؟ موجود تو کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون کہاں کہاں کیسے موجود ہے. بڑے تحمل سے آپ سن رہے ہیں, مگر سنیے, دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو قرآن کے جمع کرنے کی جب بات کرتے ہو تو قرآن تقاضا کرتا ہے وقت نزول کا, قرآن تقاضا کرتا ہے محل نزول کا, قرآن تقاضا کرتا ہے مقام نزول کا, قرآن تقاضا کرتا ہے کہ سمجھا جائے کہ محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے, قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہچانا جائے کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے, قرآن طلب کرتا ہے کہ دیکھا تو جائے کہ امور فقہی کہاں سے ڈیڈیوس ہوتے ہیں, امور اصولی کہاں سے استخراج پاتے ہیں. یہ قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے, قرآن ایسے جمع نہیں ہوتا. یہ کہنا ہی تھا کہ ناپسندیدہ قرار دیے گئے, یعنی اب یہ ڈیزائریبل نہیں ہے, ہم ان کو پسند نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ تو بنیاد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر بنیاد تک چلے جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے, ہم کہاں ہوں گے؟ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر اس سے قرآن پڑھنا ہوگا, اس سے قرآن سمجھنا ہوگا. یہ بتائے گا کہ قرآن کیا ہے, یہ بتائے گا کہ قرأت قرآن کیا ہے, یہ بتائے گا کہ خط قرآن کیا ہے. اب اس سے سننا, یعنی ڈکٹیشن لینا, اگر ڈکٹیشن اگر اس سے لیا جائے تو ہماری ڈکٹیٹرشپ کا کیا ہوگا, اس کا ڈکٹیشن تو رہ جائے گا. بڑی تاریخی تفصیل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسی گتھی میں الجھ جائیں کہ جس کے نتیجے میں آپ باہر نہ آ سکیں. نہیں, میں اس کو بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس آرگومنٹ پر دوسرا آرگومنٹ آپ اس کے مقابلے پہ لا نہیں سکتے, اس میں کوئی تاریخ وار اور ترتیب وار کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسا پہلو اجاگر نہیں کر رہا ہوں جس میں میرا عقیدہ شامل ہے. یہ تو مورخ کا عقیدہ ہے, یہ تو مورخ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کی کہنے کی وجہ کیا تھی. معاملہ جمع قرآن کا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے قرآن کو جمع نہیں کیا جاتا, پیغام الہی کو اس طرح سے سمیٹا نہیں جاتا, اور کوالیفائی کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا, کوئی ایسا اس وقت نہیں تھا کہ جو کہہ سکے اراؤ نور الوحی,
وہ اشمری ہن نبوت و رسالہ، میں نے اولین بار وحی کے نور کو آتا ہوا دیکھا، میں نے بار اول نبوت و رسالت کی خوشبو کو سونگا، سمیتو رنت الشیطان ہینا نزل الوحی، میں نے وحی کے نزول کے وقت شیطان کے رونے کو سنا تھا، میں نے سنا تھا شیطان رو رہا تھا، سمیتو رنت الشیطان ہینا نزل الوحی، اور میں نے انتہائی تابعداری اور اطاعت گزاری کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کے گو کے سن چکا تھا، مگر میں نے پوچھا، امیر المومنین فرماتے ہیں سرکار رسالت میں آپ سے، ما ہذا الرنہ، میں اپنے خیال سے نہیں آیا، میں اپنے خیال سے نہیں آیا، سن چکا تھا،
آپ سمجھ رہے ہیں بھائی کیا مقابلہ کیجئے گا، کیا مقدمہ تو سنیے قرآن کا، قرآن کو جمع کرنے کے لیے چلے ہیں، کتاب کو کافی کہنے کے در پہ ہیں، مگر یہ سننا نہیں چاہتے کہ بار اول جس نے اس نور کا مشاہدہ مطالعہ کیا تھا وہ کون تھا، اس وقت دیکھا ہے میں نے نور کو، اس کیفیت میں دیکھا ہے میں نے نور کو کہ جب بصورت نزول قلب محمد پر یہ آ رہا تھا، اور اس کی کیفیت یہ کہ میں نے اپنی سماعتوں کا میں حصہ بنایا ہے اس رونے کو، مگر یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، نہیں، اس کے مقابلے پر اس آواز کو بلند کرنا سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، درک کرنے کے بعد، مگر اطاعت گزاری کی یہ منزلیں ہیں جس کے نتیجے میں علی اور اولاد علی قیامت تک کے لیے باقی، کبھی بھی اس کی سند دوں آپ کو، کسی تاریخ میں اٹھا کے آپ مجھے بتائیے قول معصوم کو نقل کرتے ہوئے کہ کسی معصوم نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں، مجھ سے میرے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، اس سے علم میں کمی واقع نہیں ہوتی، دیکھیے یہ مسئلہ آج کے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، آ کے مسئلہ پوچھنا آسان ہے اور جواب بھی دینا قبا اور امامے کے ساتھ آسان ہے، لیکن یہ کہنا کیوں دشوار ہے کہ ہم نہیں کہتے یہ علماء نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے یہ علماء در علماء ایک بحث کے نتیجے میں یہاں تک آئے اور یہ مسئلہ اس طرح سے لوکا، ہم کیا، ہماری مجال کیا، سمیتو رنت الشیطان ہینا نزل الوحی، میں نے سنا شیطان کے رونے کو جس وقت بار اول وحی نازل ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ما ہذا الرنہ یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے، یہ کون رو رہا ہے، تو بے اختیار کہا علی ہذا الشیطان ایسا من عبادتہ ہی، اب رونا تو سنا تم نے، وجہ سنو مجھ سے، اور وجہ یہ ہے، دیکھیے پھر ایک اس میں ہدایت ہے، پھر اس میں ایک حکمت ہے کہ سنتے تو ہو مگر سمجھو تو صحیح، اس میں علی کے لیے ہدایت نہیں ہے، امت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کچھ سن لیا تو اس کے لیے یعنی اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے باہر نہ نکلاؤ کہ ہمیں سب آتا ہے، نہیں، سمجھو تو صحیح، وجہ تو جانو کیا ہے، آئیے سا من عبادت ہی، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، اس کی عبادت کی جاتی تھی، اس کو پوجا جاتا تھا، ظاہر ہے جب تو تاغوت کا وہ مظہر تھا، لاتو عزا کا وہ پہلا کہ جس کے نتیجے میں کہا کہ اس کا نتیجہ ہے یہ بت، نمائندہ نہیں بلکہ سربراہ، اور اس کی کیفیت یہ کہ آج یہ نور آیا
قلب محمد پر اور اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا. اور اس کے بعد کہا علی ذرا نزدیک تو آ جاؤ, نزدیک تو آ جاؤ, نزدیک آ گئے. اور اس کے بعد کہا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى انك لست بنبي ولكنك وزير. اب میں نے آپ کو یہاں تک اس لیے پہنچایا کہ سنت تو دیکھیے نا, سنت کیا مل رہی ہے. دیکھو علی ایک بات یاد رکھو, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو مگر ہو میرے وزیر. تو وزارت کے لیے اگر کوئی کوالیفیکیشن, نیابت کے لیے اگر کوئی کوالیفیکیشن, ولایت کے لیے اگر کوئی کوالیفیکیشن, خلافت کے لیے اگر کوئی کوالیفیکیشن, حکومت الہی کے لیے اگر کوئی کوالیفیکیشن ہو تو اس کے لیے سند رسول دیتا ہے, کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس میں قابلیت یہ نہ ہو کہ جو رسول سنے وہ وہی سنے, جو رسول دیکھے وہ وہی دیکھے. اور اس کے بعد اعلان ہو وزارت کا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عالم میں نہیں تھے کہ کسی کو نامزد کرتے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ کیفیت نہیں تھی کہ کسی کو جانشین کہتے. بیماری کا غلبہ تھا, بیچارے ضعیف ہو رہے تھے. جہاں رسول کی تفہیم یہ ہو تو صاحب تفہیم اس سے آگے تو نہیں نکل سکتا. آپ سمجھے میری بات؟
سبحان
اللہ, بابا سے بلند صلوات پڑھو. اور یہی گفتگو اگر جاری رکھتے ہوئے صرف آپ سے یہ کہوں کہ مفسر نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ابھی یعنی خلافت کی مسند پہ آ کے بیٹھے ہی تھے 11 ہجری کے بعد بیٹھنے والے, کہ بھائی فتنہ ارتداد, لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے, لوگ اپنے دین پر دبے پاؤں علل اعلان پلٹنا شروع ہو گئے. یہ فتنہ ارتداد اس کو کہتے ہیں, اس کو مرتد ہونا. یعنی مرتد ہونے کا مطلب کیا, سمپلسٹ فارم میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا مطلب, وہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنے گزشتہ دین پر واپس لوٹ گئے, یہ مرتد ہو گئے. جو دین جس کا جیسا رہا اس پر رجوع کرنا, واپس چلے جانا, اس کی طرف رجعت, اس کی طرف پلٹنا, اس سے جا کے مل جانا. یہ کس نے کہا؟ یہ کسی نے نہیں کہا, یہ باقاعدگی سے ایک پوری تحریک چلی اور انہوں نے کہا کہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں فتنہ ارتداد, اسے فرصت ہی نہیں ملی. بڑی ہنگامہ آرائیاں رہیں, بڑی ہنگامہ خیزیاں رہیں, بڑا ہی یوں سمجھیے کہ ایک شورش کی سی کیفیت رہی. حالانکہ کبھی بھی اپنی زندگی میں سرکار رسالت مآب نے اس فتنہ ارتداد کا تذکرہ ان کے تعلق سے کیا ہی نہیں, اور اگر کیا تو امیر المومنین کے تعلق سے کیا. اور یہ کہا علی زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ جب فتنہ سر چڑھ کے بولے گا, اور اس کے بعد کلاسیفیکیشن قائم کر دی کہ ہاں دیکھو, یاد رکھو, ناقصین ہوں گے, قاسطین ہوں گے, مارقین ہوں گے, اور یہ تمہاری زندگی میں ہوں گے. ناقصین انگریزی میں ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کہا اوتھ بریکرز, اور اس کے بعد سامنے ایک جنگ بھی لکھ دی, وہ ہے جنگ جمل. تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا, مرزا مہدیے پویا کا فٹ نوٹ جا کے پڑھ لی. تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا, یہ تمہاری زندگی میں, یہ تمہاری, تم یہ فتنہ دیکھو گے, مگر اس کے لیے ہم کو سرکار رسالت میں آپ کی ہدایت نصیب ہوئی. انہوں نے کہا ہاں. ناقصین اوتھ بریکرز, جنہوں نے حلف تو لیا
مگر حلف کو توڑ دیا. حلف اٹھایا مگر پھر اس کے بعد اس سے یوں سمجھیے کہ منہ موڑ لیا. یہ کون تھے؟ یہ جمل میں آنے والے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا نمائندہ وہی جو کمیٹی کا ممبر. کیا ہے؟ اوت بریکرز ہیں. حلف اٹھا کے حلف توڑنے والے, عہد کر کے عہد سے پھر جانے والے, وعدہ کر کے وفا نہ کرنے والے, حمایت کا یقین دلا کے بھاگ جانے والے. یہ ہے ناقصین. اس کی وضاحت کر دوں, قاسطین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انگریزی میں, بریکٹ میں کر دیا آسان کرنے, رانگ ڈوئرز. اور پھر اس کے لیے کرسپونڈ کیا جنگ کو جنگ صفین. ایک لفظ یہاں دوں گا, ایک جنگ سامنے رکھ دوں گا. اب اس کے بعد آپ گھر میں جا کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ محسوس یہ کریں گے کہ ود ان دا بریکٹ جو ٹرم استعمال کر رہا ہوں پوری ٹرم اپلائی ہو جائے گی اس جنگ کے اوپر. جمل کے تعلق سے میں نے کیا کہا؟ ناقصین, اوتھ بریکرز. صفین کے تعلق سے میں نے کیا کہا؟ قاسطین, رانگ ڈوئرز. اور اب جب مارقین کا تذکرہ آیا تو کہا یہ کون ہے؟ یہ اسٹریڈ وانز, وہ جو بہک گئے, وہ جو گمراہ ہو گئے, وہ جو راہ راست سے بھٹک گئے. یعنی گمراہ کہیں, گم کردہ راہ کہیں, ان کی اپنی جبلی کوششوں کی وجہ سے یا ان کی اپنی اختیاری کاوشوں کی وجہ سے, جو بھی کہیں, جو بھی کہیں, لیکن سامنے اس کے اگر جنگ رکھیں گے تو جنگ نہروان. اور جب جنگ نہروان آپ رکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ خوارج. خوارج کا مطلب کیا ہوا؟ لا حکم الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. تحکیم کی منزل ہے, حکم تو کسی اور کا چلے گا. یعنی ہم اب کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیے تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے. اور پوری تاریخ حدیث میں سرکار رسالت مآب نے نہ خلیفہ اول کے تعلق سے, نہ خلیفہ ثانی کے تعلق سے, نہ خلیفہ ثالث کے تعلق سے یہ کہا ہو کہ ان کی زندگیوں میں فتنہ ارتداد ہونے والا ہے. نہیں, ہوں گے مرتد یقیناً, مگر اس کی زندگی میں کہ جو عین دین ہے, عین حق ہے, اپنے دین کی طرف پھرنے پھریں گے اس وقت کہ جب دین حق کو مجسم علی کی صورت میں دیکھیں گے. ان کے تعلق سے تو یہ قائم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ بھی ان میں سے ایک تھے. کیا کیا میں نے غلط کہا؟ کیا میں نے غلط کہا؟ کسی دین کو چھوڑ کے آئے تھے نا, تو ان کو تو بچا لیا رسول نے, ان کو تو رسول نے بچا لیا. اگر ان کے تعلق سے کہتے کہ ان کے زمانے میں فتنہ ارتداد واقع ہوگا تو اس میں تو ایک دین کو چھوڑ کے آنے والے یہ کچھ تھے, تو استثنائی صورت کیسے ان کے لیے رہتی, ایکسیپشن کیسے ان کے لیے رہتا, اپنے اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں گے میں یہ کیسے باہر رہتے. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. کیسے علی کے لیے لطف تو یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ گفتگو نہیں ہے. علی پہلے دن سے تسلیم کی منزل پہ ہے. علی نے کبھی کسی دین کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار نہیں کیا. علی کے تعلق سے حسد یہی تو ہے, یوں ہی تو ہے, بچپنے کا اسلام. یہ بچپنے کا اسلام ڈی میرٹ نہیں ہے, یہ جیلسی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب کہتے ہیں نا بچپنے کا اسلام تھا تو امت یہ سمجھ رہی ہے یہ میرٹ نہیں ہے, حقیقت میں یہ حسد ہے. ان سے رات کی تاریکی میں جا کے پوچھے اگر یہ تمہیں نصیب ہو جاتا تو, اگر یہ تمہیں موقع نصیب ہو جاتا تو, کیا یہ کہتے بچپنے کا اسلام تھا؟ کیا یہ کہتے بلوغت نہیں تھی؟ کیا
کیا یہ کہتے کمسنی تھی شرف سمجھتے شرف علی کو یہ خدائی شرف ملا یہ فضیلت ملی کہ کبھی کسی غیر کے آگے سجدہ نہیں کیا اور جب قرآن نے کہا دیکھیے عجیب بات یہ ہے قرآن نے جب کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے ایمان والو جب تم میں سے لوگ پلٹ جائیں اور اپنے اصل دین پر بھاگ جائیں لوٹ جائیں فسوف یاتی اللہ بقوم تو پروردگار ایک قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ اس تلامذہ کو دیکھیے اس تلامذہ کو دیکھیے جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے یہ حب کی منزل درمیان سے نہیں شروع ہوتی یہ محبت یوں ہی نہیں شروع ہو جاتی چلتے پھرتے سرے راہ والی محبت نہیں ہے یہ دیکھی دکھائی محبت ہے یہ سمجھی سمجھائی محبت ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کارنر آف دا اسٹریٹ سے شروع ہونے والی ہے نہیں نہیں پیدا کرتا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں پیدا کرتا ہے شاہراہ تک پہنچنے کے بعد محبت نہیں ہوتی اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو محبت کر لو نہیں نمونہ دیا کہ محبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب تک ہم کسی کو خانہ زاد نہ بنا لیں جب تک اس کو ہم اپنے گھر کا نہ بنا لیں جب تک ہم اس کو اپنوں میں داخل نہ کر لیں یہ شرف شرف ہے شرف اب اس میں بھی گنجائش نکال لی کہ ایسی کیا بات تھی بتوں کے درمیان پیدا ہوئے ایسی کیا بات تھی کہ بتوں کے درمیان پیدا ہوئے دیکھیے کتنی محدود نظر ہے اللہ کا گھر نظر نہیں آیا بت نظر آئے تو بحثوں کے لیے اب ایسوں کے لیے کہا فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یعطیہ من یشاء یہ حسد ہے جو مسلسل مائل کرتا ہے کہ حسد کرو اب فضل الہی سے حسد ہو رہا ہے کوئی اپنا نہ اثر ہے نہ رسوخ ہے مگر حسد پہ حسد ہو رہا ہے وہاں یہ کہا کہ یہ کون ہے تم کو معلوم ہے یہ اپنے جیسے جیسوں پر یعنی صاحبان ایمان کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں تواضع کرتے ہیں اپنے برابر بٹھاتے ہیں لیکن جہاں یہ محسوس ہو جائے کہ یہ اللہ کا منکر ہے اللہ کا کافر ہے تو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے دوستی اور نفس کے لیے نفس کا پابند نہیں ہے علی نفس کا تابع نہیں ہے علی علی سے دوستی نہ کرو علی کے اللہ سے دوستی کرو علی کے اللہ سے دوستی کرو یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے اللہ کو بھول کے علی سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ سے دوستی تو علی سے دوست اللہ سے دشمنی تو علی سے دشمنی اور وہ اب جو کفر اختیار کرتے ہیں تو ان پر تو پھر وہ کڑا ہو جاتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے تائیں کہ وہ دشمن کی جان نہ نکال دے اس وقت تک کے لیے وہ اپنے آپ کو نہیں روکتا یعنی یہ کیفیت ہے اور پھر وہ جب کبھی مجاہدہ کرتا ہے تو فی سبیل اللہ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے مجاہدہ نہیں ہے وہ خلافت کی تگو دو میں مبتلا نہیں ہوتا خلافت نفس امارہ کا نام ہے الف سے الف سے آپ سمجھے علی علی نفس مطمئنہ اطمینان قلب کے ساتھ اور پھر یہ کہا کہ اب اس کے بعد اگر مجھے ڈراتے ہیں
اور مجھے کہتے ہیں اور مجھے ملامت کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے، تو پھر ان پر یہ ملامت کا اثر تھوڑی ہوتا ہے. لا یقافون لومت اللہم، یہ ڈرتے نہیں ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کے شامل حال ہے. عجیب بات ہے، نہج البلاغہ میں خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر آپ کو حاشیے میں نہیں ملے گی. ظاہر اگر حاشیے میں لکھ دیا تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاں مفسر کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے. آپ کسی غیر مفسر کو مطالعے میں اپنے اگر جگہ دیں گے تو وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے فوراً ساتھ ہی اگر بیان کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، جو نہج البلاغہ ہے، جو نہج البلاغہ ہے، تو وہاں پہ بے اختیار کا انی لمن قوم، وہ جو ہے نا مائدہ میں جس قوم کا تذکرہ کیا وہ میں ہوں، میں اس قوم میں سے ہوں. انی لمن قوم لا تاخذهم فی اللہ لومۃ لائم، میں وہ قوم ہوں جس کو اللہ کے تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت خائف نہیں کرتی. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ سیماہم سیما صدیقین، ان کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہیں. ہائے رے یہ لفظ صدیق، سیما ہم سیما صدیقین، ان کو پہچانو، ان کی پیشانیوں سے پہچانو، ان کی پیشانیوں پر نور ساتے ہے، ان کی پیشانیوں سے نور جلوہ فگن ہے، ان کی پیشانیوں پہ نور ذو فشاں ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ سچے ہیں. یہ نور کیسے آتا ہے؟ بت کے آگے سجدہ کرنے سے آتا ہے یا مسلسل اللہ کی بندگی کے نتیجے میں آتا ہے؟ سیما ہم سیما صدیقین، صدیق وہ جو تصدیق کرے. تصدیق کس پہ کرے؟ توحید پر کرے. توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے. لا تو عزا و حبل کے سامنے سر جھکا کے اللہ کی تصدیق نہیں ہوتی. ایسوں کو راہ بدلے ہوئے کہتے ہیں، راہ بدل کے آئے ہوئے کہتے ہیں، توفیقات کے نتیجے میں آئے ہوئے کہتے ہیں. علی توفیقات کے نتیجے میں نہیں، فضل کے نتیجے میں آتا ہے. بڑا فرق ہے. یہ مومن کے لیے توفیق، علی کے لیے فضل، علی کے لیے فضل، علی کے لیے فضل، اور پھر ایسا فضل کہ بے اختیار کا سیما ہم سیما صدیقین، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں، پیشانیاں. کلام ہم کلام الابرار، ان کا کلام جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا کلام مبنی ببر ہے، یعنی نیکی کاروں کا کلام، نیکی کرنے والوں کا کلام، خیر کرنے والوں کا کلام. یہ صاحبان بر ہیں، یہ نیکی کرنے والے ہیں. آسان نہیں ہے اس لفظ کو سمجھنا، اسی لیے قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا، یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو پھیر لو کبھی مشرق کی جانب کبھی مغرب کی جانب اور کہو کہ بس یہ تو نیکی ہے. نہیں، یہ نیکی ہے ہی نہیں. نیکی کو سمجھیے تو صحیح کہ نیکی کیا ہے. امیر المومنین نے کہا کلامہم کلام الابرار، امار اللیل و منار النہار. یہ کون ہے؟ یہ راتوں کو زندہ رکھنے والے، سوتی ہوئی راتوں کو جگانے والے، جاگنے والے نہیں. جو راتوں کے معمار ہو،
یہ اصطلاح کسی نے سنی ہے؟ توفیق ہوئی کسی کو
کہاں؟ دیکھیے، قوت برداشت چاہیے، یہ قلب میں طاقت چاہیے اس منزل پر آنے کے لیے. جو کسی سقیفے کے نتیجے میں کسی کونے کا شکار ہو گئے ہوں، جو راتوں کو خفیہ سرگرمیوں میں نکلتے ہوں، جو تجسس کے عالم میں حیران پھرتے ہوں، جو راتوں ہی کے محتاج ہو کہ رات کی تاریکی آئے تو سازش شروع ہو، آپ اس کا مقابلہ کرنے چلے ہیں جو راتوں کو بناتا ہے، یعنی اس کے دیے ہوئے وقت میں سازش کر رہے ہو. عمار اللیل، اس نے تو راتوں کو زندہ کر دیا. اسی لیے ترجمہ کرتے ہوئے مفتی جعفر نے لکھا شب زندہ دار. وہ منار النہار، یہ تو رات کی تعریف تھی، اب دن تو روشن ہو چکا نا، اب دن کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ منار النہار، یعنی دن کو بھی روشنی چاہیے، ظاہر ہے دن کو روشنی چاہیے، تو وہ روشنی کس کا نتیجہ ہے؟ وہ اس قوم کا نتیجہ ہے. عمار اللیل، راتوں کے معمار، منار النہار، اور دن کی روشنی کے قائم کرنے والے منار، یعنی نظر جو آتے ہیں تو یہ بصورت منار ہے، روشن منور ہیں، یہ منور ہیں. متمسکون بحبل القرآن، یہ کون ہے؟ یہ قرآن، جس کو حبل قرآن کہا، جو اصل قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، اس سے متمسک، جڑے ہوئے. ان کی زندگیوں میں فاصلہ نہیں ہے، قرآن میں اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. ان کی زندگیوں میں 14 برس کا وقفہ درکار نہیں ہوتا کہ قرآن کو جمع کیا جائے پھر تمسک کیا جائے، نہیں. متمسکون بحبل القرآن، ان کی کیفیت یہ کہ یہ حبل قرآن سے متمسک ہیں. اور یہ کون ہیں؟ لا یعلون ولا یغلون ولا یستکبرون ولا یفسدون. امیر المومنین ہیں یہ، یہ تعلی نہیں کرتے، یہ بڑائی نہیں جتاتے، یہ خیانت نہیں کرتے. اگر دیکھیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے اس باتی پہلو پر نظر ڈالتے رہیے. امیر المومنین اشارہ دیتے ہیں، تعلی نہیں کرتے، یہ غلو نہیں کرتے، یہ خائن نہیں ہوتے، یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، یہ تکبر سے کام نہیں لیتے، یہ استکبار نہیں کرتے، یہ خامخواہ بیجا فخر و مباحات نہیں کرتے، یہ مفسد نہیں ہوتے، یہ فساد برپا نہیں کرتے، یہ شرنگیز نہیں ہوتے، یہ جھگڑا نہیں کرتے. اور ان کا عالم یہ ہے، قلوبہم فی الجنان و اجسادہم فی العمل. آپ سن لیجئے، یہ کون ہے؟ ان کے قلب اٹکے ہوئے ہیں جنتوں میں، ان کے قلوب جنتوں کے ساکن ہیں، اور ان کے جسم یہاں پر مسلسل عمل کر رہے ہیں، ہیں یہاں پہ مگر دل ان کے جنتوں میں، یعنی آنے واحد میں یہ سیر الی سیر کی منزل پر ہیں. ان کے لیے زمین و آسمان کی تنابیں نہیں ہوتی، ان کے لیے زمین و آسمان کے درمیان راہ نہیں ہوتی، یہ تو راہ بنانے والے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اجسام یہاں پر جو جسد نظر آتے ہیں خاکی، وہ بے وجہ نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہیں. یہ جسد اگر نظر آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں انسان ان سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس ریلیشن کی وجہ یہ ہے کہ عامل ہے جسد. تم بھی عمل کرو، ہم عمل کر رہے ہیں، تم بھی عمل کرو. لیکن دیکھو تو صحیح کہ جسم کا حصہ قلب ہے، مگر ہم نے اس کو مقام کیا دے رکھا ہے. اچھا انسان وہ جو ہدف دے کے کام کرے، اچھا انسان وہ جو ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ کام کرے، اچھا انسان وہ کہ جس کے پیش نظر اس کا نتیجہ رہے. اور خدا کی قسم، یہ علی ہے یا پھر عباس، یہ عجیب ہستی ہے، یہ عجیب ہستی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ عجیب ہستی ہے کہ دنیا سمجھ رہی ہے پانی. مجھے بتائیے کون سی تاریخ کہتی ہے کہ قیمے تک پانی گیا تھا، مگر سکتہ کیسے بن گیا؟ کیا سکایت طبیعی نتیجہ چاہتی ہے؟ کیا آپ سے منطقی استدلال چاہتی ہے؟ آپ نے کہا نا ابو الفضل عباس سقائے سکینہ، بچی تو پیاسی رہی. کبھی آپ نے سوچا یہ یوں ہی، یہ سب یوں ہی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے، ان القاب کا استعمال کرتے ہوئے کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. قلوبہم فی الجنان واجسادہم فی العمل، یہ ہے وجہ. یہ جسم ہے نا، یہ عامل ہے، مسلسل کام کر رہا ہے، تھکتا نہیں ہے. یہ اس جسم نے یہ سوچا، اس جسم نے یہ چاہا کہ اپنے رگ و ریشے کو حرکت دے کر میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں. یہ ہے قوت. اس قوت کے ساتھ اگر حضرت ابوالفضل کا تذکرہ ہو تو قیامت کا تذکرہ ہو. ذرا سی طولانی تقریر ہو گئی مگر میں کیا کروں, آخری سمجھیے کہ یہ آٹھویں تقریر اور پھر کل تو نویں تقریر ہے. اطمینان سے آئیے, عبادتیں کرنا ہے آپ کو اپنے فرائض سے, ظاہر ہے کہ آپ کو عہدہ برا ہونا ہے, سبکدوش ہونا ہے, جس انداز سے چاہے کریں, مگر اس میں اس خاص نشست کو بھی ایک جگہ دیجئے, جگہ دیجئے, اس لیے کہ یہ معرفت کی منزلیں, ہمارے پاس کوئی اور وقت نہیں ہے پہچاننے کا ان شخصیتوں, کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ کون ہے کہ یہ لفظ سقایت آیا, سقائی آیا, نام آ گیا, ایک ہی نام آیا. اب دنیا میں کہیں نکل جائیے سقا اگر کوئی کہے تو آپ تاریخ کے کسی مردہ شخص کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیتے, آپ جیتے جاگتے عباس کا تذکرہ کر. لفظ وفا آیا, کتنی وفا کی ہے امیر المومنین نے سرکار رسالت میں آپ کے ساتھ, کتنی وفا کی, مگر نام آیا تو عباس کا نام آ, نام آیا تو عباس کا نام آ. پوری تاریخ ریکارڈڈ ہے امیر المومنین کی سرکار رسالت میں آپ کے ساتھ, کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے, معمولی تاریخ نہیں ہے, 33 برس کا ساتھ ہے, اور یہاں بھی 32 برس کا بھائی, یہاں بھی 32 برس کا ساتھ, مگر لفظ وفا سج گیا حضرت ابو الفضل کے ساتھ, دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس, وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس, دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس, وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس, علی کے لال ہیں جد ان کے ہیں ابو طالب, پیام حق کو وراثت میں پا گئے عباس. یاد رکھیے, یاد رکھیے, علی کے لال علی ہو, حمزہ ہو, جعفر بھی تھے علم بردار. میں نے کہا تھا نا لفظ سقا لفظ وفا, اب دیکھیے لفظ علم, علی ہو, حمزہ ہو, جعفر بھی تھے علم بردار, پھر ان کے بعد علم بن کے آ گئے عباس. تو سقا ہے تو عباس, لفظ وفا آئے تو عباس, علم کا تذکرہ ہو تو عباس. اتنی قوت کے ساتھ اگر کربلا کے میدان میں عباس کھڑے ہوں تو کیا خیال ہے آپ کا کیا عالم ہوتا ہوگا عباس کا, کہ جب جانے والے جاتے ہوں گے اور پھر پلٹ کے نہیں آتے, یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا 18 برس کے جب لال کو اٹھایا ہے نا حسین ابن علی نے تو عباس کو روک دیا تھا, عباس خبردار یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام ہے, میں انجام دوں گا, تم دیکھو گے, تم دیکھو گے. رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے, رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے, عباس کو محفوظ کیا تھا اس طرح کہ نہیں. اور جب بار بار حضرت ابو الفضل آ کے یہ کہتے مولا اجازت دیجیے, اجازت دیجیے, اب نہیں دیکھا جاتا, اب دیکھا نہیں جاتا, بچوں کی پیاس, بچوں کی تشنگی, بیویوں کی ہراسانی, اور اس کے بعد یہ آپ پر زخموں کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی, اب میں رکنے والا نہیں ہوں, اب میں رکنے والا نہیں ہوں. تو آہستہ سے عباس سے بس یہی کہتے, عباس اگر تم نہیں رہو گے تو اہل حرم کے پردے کا خیال کون کرے گا, عباس اگر تم نہیں رہو گے تو میرے بچوں کی پیاس کو کون بجھا. یہ تعلق ہے, مطلب ایک منزل آئی, ایک منزل آئی کہ یا اب حسین ہے یا اب عباس, اب یہ طے ہونا ہے کہ پہلے کون جائے گا, پہلے کون جائے گا. جب سرکار سید الشہداء نے کہا عباس تم نگہداری کے لیے, تم ہو حمایت کے لیے, تم ہو ان کی مدد کے لیے, تو دیکھو اب ایسا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں. کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے آقا, کبھی ایسا ہوا ہے آقا کہ امیر چلا گیا ہو اور فقیر باقی رہ جائے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے مولا, یہ ممکن نہیں ہے مولا, ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت ابو الفضل ہیں, حضرت ابو الفضل ہیں, کانپتے ہیں جب بات ہوتی ہے, کانپتے ہیں, اور کانپتے ہیں ایسے جیسے بید نازک کانپ رہا ہے, کانپ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا عباس چلو,
ایسا کرتے ہیں دونوں مل کے حملہ کر دیتے ہیں. اب قوتیں تو آپ کو معلوم ہیں, شجاعت سے تو واقف ہیں آپ, دونوں مل کے حملہ کرتے ہیں. دیکھیے حضرت ابو الفضل ہیں, حضرت ابو الفضل ہیں, آمادہ نہیں ہیں, کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا میں جیتا رہوں اور آپ کو زخمی دیکھتا رہوں, میں جیوں اور آپ کے جسم پہ زخم آئے. یہ کون عباس ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ عباس وہ ہے کہ کبھی تقاضا اگر کریں حسین پانی کا زندگی میں تو چھوٹا سا بچہ دوڑ کے سب سے پہلے کوزے کو حاضر کر کے آپ کو اس کوزے میں بھر کے سر پہ لے کے چلا, اور اگر کسی نے حسین کو پہلے پانی پلا دیا تو عباس تو غضبناک ہونے والا, بفرا ہوا شیر ہے. مجال ہے کسی کی جو حسین کو پانی پلائے؟ عباس کے ہوتے ہوئے یہ نسبت ہے, یہ تعلق ہے, یہ تعلق خاطر ہے, اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, نہ ایک تقریر میں کر سکتے ہیں, نہ چند دقیقوں میں کر سکتے ہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے. مگر صرف آپ کی توجہ جہاں جہاں ممکن ہو سکتی ہے وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ مبذول کراؤں, اور آپ کو ذرا سا ایک رخ دکھلاؤں کہ جس کے نتیجے میں آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہے کون, یہ ہے کون, کہاں مل کے حملہ کرتے ہیں, کہاں ممکن نہیں. ممکن نہیں آقا, یہ ممکن نہیں ہے, بندے سے تو ممکن نہیں, غلام سے تو ممکن نہیں کہ آپ جیتے نہ رہیں اور کیفیت یہ ہو کہ زخم آپ کے جسم پہ لگتے رہیں اور میں دیکھتا رہوں, ممکن نہیں. عجیب کشمکش میں الجھے ہوئے حضرت ابو الفضل اچانک خیمے کا پردہ الٹ کے اندر چلے گئے اور ایک ایک سے پوچھتے چلے, کیا میری سکینہ ہے؟ کیا وہاں میری سکینہ ہے؟ ایک کونے سے ایک بیوی بی کی آواز آئی, ہاں یہاں ہے, پشمردہ ہے, نیم جاں ہے, بے ہوش ہے, العطش العطش کہتے ہوئے عالم غنودگی میں ہے, بے اختیار جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے گئے, سکینہ ہمارا ایک کام کرو گی بیٹے, باب الحوائج جس کے در سے حاجتیں پوری ہوتی ہو, مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ سے کیسے مانگتا ہے, مگر کہا اجازت لے لو بیوی, ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں, ہماری خواہش یہ ہے, ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چل کے بس بابا سے اتنا کہو, بابا چچا کو جانے دیجیے, چچا کو نہ روکیے, بابا پیاسی ہو نا, بہت پیاسی ہو سکینہ, بہت پیاسی ہو. کلیجے سے لگا لیا, ایک مرتبہ لپٹ گئی, بچی لپٹ گئی. کہا بیٹے وہ مشک تو لے لو, وہ جو کونے پہ پڑی ہے سوکھی ہوئی, سوکھی مشک کو چچا کے حوالے کیا, کاندھے پہ مشک کو ڈالا, کلیجے سے سکینہ کو لگایا, خیمے کا پردہ الٹا, امام حسین کی نظر حضرت ابو الفضل پر پڑی. اب دیکھیے عجیب بات ہے, عباس نے کچھ نہیں کہا مگر سکینہ جگہ سکینہ قیامت تک چچا کی صورت نظر نہیں آئے. قیامت تک اب چچا نہیں ملیں گے, اب چچا نظر نہیں آئیں گے. بیٹے یاد رکھنا میری بات, یہ چچا نظر نہیں آئیں گے. سکینہ کے اجازت طلب کرنے سے پہلے حسین نے یہ پیش گوئی کر دی, کہا چچا اب نظر نہیں آئیں گے تجھے, بابا چچا عباس کو جانے کی اجازت دیجئے, میں بہت پیاسی ہوں. اچھا بہت اچھا سفارش ہی لائے عباس, بہت اچھا. کیسے دیکھیے نا, نہ سکینہ کو باپ اس کا منع کر سکتا ہے, نہ سکینہ کو اس کا چچا منع کر سکتا ہے. تو دیکھیے کیا فیکٹر ہے, کامن فیکٹر ہے سکینہ. رشتوں میں ایک عجیب رشتہ ہے سکینہ کا, باپ سے تعلق بیٹی کا, چچا سے تعلق بھتیجی کا, مگر دونوں کے لیے ایک راہ ہموار کرنے والی سکینہ. اب جب عباس نے چاہا کہ مشک کو لیں, علم کو تھامیں اور ایک مرتبہ گھوڑے پر جست لگا کے نکل جائیں, تو آہستہ سے کہا عباس زینب سے اجازت لے لو, زینب سے اجازت لے لو. دیکھیے عجیب بات ہے, دو افراد کو بھیجا ہے امام حسین نے, ایک علی اکبر کو, وہ کہا کہ جا کے پھوپھی اما سے اجازت لو, وجہ یہ ہے کہ پالا تھا, تمہیں پالا ہے, عباس سے بس اتنا کہا جاؤ جا کے مل لو. تو وجہ تو اب کوئی اور نہیں بتائے گا نا، وجہ تو زینب بتائے گی. تو ایک مرتبہ آپ جب آئے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا. عباس کو غور سے دیکھتی رہی زینب کچھ دیر، کچھ دیر غور سے دیکھتی رہی، آنکھوں سے عباس کے آنسو رولاتے. بہت احتیاط سے آہستہ سے عباس سے کہا، عباس تم میدان کی طرف جاؤ، میں زندان کی طرف جاتے. تم میدان کی طرف جاؤ، میں زندان کی طرف جاتی ہوں. خدا حافظ عباس، خدا حافظ. عباس چلے، عباس چلے. بیبیاں ظاہر ہے کہ سروں سے چادریں سرک رہی تھیں. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹا، ہر بی بی یا عباس یا عباس یا عباس. حسین ابن علی سے رخصت ہوئے. میں رخصت پڑھ نہیں سکتا، مگر اتنا بتاؤں گا، اتنا بتاؤں گا کہ جاتے ہوئے اپنے سر کو آخری مرتبہ قدموں پہ رکھ کے کہا، آقا اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو معاف. غلام سے کوئی تقصیر ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے آقا. اٹھا کے کلیجے سے سر کو لگا لیا، کلیجے سے سر کو لگایا، اور ایک مرتبہ کہا، جاؤ عباس. اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا. حضرت ابو الفضل گئے، گئے. اور ظاہر ہے جب گئے ہیں تو کہنے والوں نے کہا ہے، شیر نیستان نجف تھا جو جا رہا تھا. اس کا عالم یہ تھا کہ جب صفوں کے درمیان سے جاتا تو صفوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا، جس کی کیفیت یہ کہ اگر تلوار چلے تو پھر تلوار کی زد سے کوئی بچ نہ سکے. یہ دریا، دریا تو ایک دریا ہے، اس کی کیا مجال کے رکاوٹ بن جائے. چاہوں تو آنے واحد میں اس دریا سے گزر کے کوثر کے کنارے پہنچ جاؤں، مگر حضرت ابو الفضل ہیں، حضرت ابو الفضل ہیں. ایک عجیب انداز ہے، دریا پہ گئے، ترائی پہ گئے، قبضہ کیا، مشک کو بھرا. ظاہر ہے کہ مشک کو بھرتا ہوا حسین نے دیکھا ہے، علم کو بلند حسین نے دیکھا ہے. نکلے ہیں دریا سے تو کسی کی مجال نہیں ہے. عمر سعد کے لشکر نے کہا، ایسے نہیں، گھات لگا کے عباس کو مارنا ہوگا. مقابلے پہ آ کے عباس کا مقابلہ کر کے آپ عباس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ گھات لگا کے، چھپ کے، چھپا کے، جب تک کہ وار نہ ہو، یہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہی ہوا، یہی ہوا. کسی نے کہا، گھات لگانے والے نے اب جو تلوار چلائی تو پہلے داہنا شانہ جدا ہوا، پھر بایاں شانہ جدا ہوا. حضرت ابو الفضل گھبراتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں. شیر نے مشک کو اپنے دندان ہائے مبارک میں تھام لیا، علم کو اپنے جسم سے لپیٹ لیا، اور ایک مرتبہ جھک کے چلے. رملا ابن کاہل نے اب جو دیکھا کہ اگر یہ مشک پہنچ گئی تو نہیں معلوم کہ پھر حسین کا عزم کیا ہوگا، حسین کی ہمت کیا ہوگی، کیا قوتوں کے حامل یہ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ تیر چلا، مشک چھدی، مشک سکینہ چھدی، پانی ریتی پہ بہ گیا، سامنے پانی بہ گیا. پانی کا بہنا تھا، سکا نے خیال کیا، یہ پانی نہیں، یہ پانی نہیں، شرمندگی سی شرمندگی ہے. ہائے اب کیا ہو، کبھی داہنے سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی خلف سے، کبھی ورا سے، تلوار پہ تلوار چلی. عباس کو زخم لگتے چلے. ایک مرتبہ آواز آئی، مولا غلام کا سلام قبول. مولا آخری دو دقیقے ہیں، مولا غلام کا سلام قبول ہو. مجلس کے دوران کسی منزل پر اگر وارف تگی کی یہ کیفیت ہو کہ آپ محسوس کریں کہ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو دعا کر لیجیے، دعا کیجیے، باب الحوائج سے دعا کیجیے، اور واسطہ دے کے، سکینہ کا واسطہ دے کے دعا کر لیجیے. اللہ آپ کی حاجتوں کو، اللہ آپ کی مشکلوں کو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو، اللہ
آپ کی بیماریوں کو واسطہ سکینہ کا، واسطہ سکینہ کا، بتصدق سکینہ، بوسیلہ سکینہ، بذریعہ سکینہ، بواسطہ سکینہ قبول فرمائے. دعاؤں کو حضرت ابو الفضل آواز دی. ایک مرتبہ حسین نے کہا ٹھہرو عباس میں آ رہا ہوں، ٹھہرو عباس میں آ رہا ہوں. اب جو دیکھا تو جا کے دیکھا کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اٹھا کے ایک مرتبہ عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھا تو عباس نے ایک مرتبہ عائشہ سے کہا مولا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے، مولا جس آنکھ میں خون ہے نا اس کو ذرا اپنی آستین سے صاف تو کیجئے، صورت دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار جمال یار کرنا چاہتا ہوں، مولا دیدار. مولا آپ کو تو معلوم ہے نا اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے آیا تھا، اس دنیا سے جا رہا ہوں آپ کی زیارت کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ آستین سے آنکھ میں آئے ہوئے خون کو صاف کیا، عباس نے بہت غور سے چہرے کو دیکھا، ہٹ سر کو ایک مرتبہ زانو سے ہٹا کے زمین کربلا پہ رکھ دیا، حسین نے پھر اٹھا کے زانو پہ رکھا، پھر ایک مرتبہ عباس نے سر کو ہٹا کے زمین کربلا پہ رکھا، کہا عباس عباس کیا میرے زانو پہ آرام نہیں آتا، کیا میرے زانو پہ آرام نہیں آتا؟ وہ زانو جو بہشت مرتبہ ہے، وہ زانو جو جنت مرتبہ ہے. کہا آقا یہ کیا کہتے ہیں بڑا آرام آتا ہے، مگر آقا طبیعتن مجبور ہوں، طبیعتن مجبور ہوں. کیا بات ہے عباس؟ کہا آقا سوچتا یہ ہوں، دیکھیے جاتے ہوئے کیا خیال ہے عباس کا، سوچتا یہ ہوں کچھ دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ مولا مولا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ عباس کی دعا کو پسند کیا اللہ نے، حسین گھوڑے سے گرے تو حسین کا سر فاطمہ زہرا کی گود میں،